أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون درود بيجي محمد وعلى محمد عزیزان محترم سورہ مبارکہ انبیاء کی 105ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ تعالی زمین کے مستقبل کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ زمین کا فیوچر زمین کا زمان آئندہ یا زمان مستقبل کیسا ہوگا اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ خبر دے رہا ہے تو اس کی خبر سچی ہوتی ہے اس میں کوئی جھول نہیں ہوتا اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا درود بھیجے محمد و آل محمد اس آیہ مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا بتحقیق ہم نے لکھ دیا زبور میں ذکر کے بعد اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ بے شک ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے یعنی زمین کا مستقبل زمین کا آئندہ زمانہ زمین کا فیوچر اللہ کے خاص اور خالص بندوں کے ہاتھ میں ہوگا اور جب بھی عربی زبان کی گرامر کے لحاظ سے قد فعل ماضی پہ آتا ہے تو یہ ایک ثابت شدہ تحقیق کا معنی دیتا ہے اور اگر فعل مضارع پہ آئے تو یہ کبھی کبھی اور گاہی کا معنی دیتا ہے چنانچہ یہاں پر فعل ماضی کے بعد قد کا لفظ استعمال ہوا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا اور ہم نے لکھ دیا ہے توجہ رکھیے گا اور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں ذکر کے بعد کہ ہماری زمین کے جو وارث ہوں گے وہ میرے نیک اور صالح بندے ہوں گے چنانچہ ان خمسہ مجالس ادا میں ہمارا عنوان وارث زمین اور اس کی تیاری کرنے والے اصحاب ہیں اس لیے کہ فی زمانہ ہم جتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں وہ تمام باتیں وہ تمام حقائق وہ تمام علامتیں جو امام عصر علیہ السلام سے متعلق ہیں وہ آہستہ آہستہ پوری ہوتی جا رہی ہیں علامتیں سامنے آتی جا رہی ہیں نشانیاں ظہور کرتی جا رہی ہیں اور ایک مومن کے لیے شائستہ ہے سزاوار ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کے انقلاب کی تیاری کے لیے کمر بستہ رہے، اس لیے کہ روز جمعہ ندا آئے گی کہ امام زمانہ خود فرمائیں گے کہ میں مہدی ہوں اور میرا ظہور ہو چکا ہے، تو جو صاحبان حق ہوں گے وہ امام کی صدا پہ لبیک کہیں گے، توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ امام کی آواز کو پہچاننے کے لیے، امام کی صدا کی تشخیص کے لیے اور امام زمانہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے ان کے ہم رکاب ہو کر دین کی نصرت کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں عزیزان گرامی، اور وہ شرائط دفعتاً یا یک دم آنے واحد میں ظہور نہیں کر سکتی، بلکہ ان کا ایک خاص انداز ہے اور اس خاص انداز ہی کے ذریعے سے ان کو زمین ظہور فراہم کیا جا سکتا ہے، اور یہ زمان غیبت بہترین موقع ہے مومنین کے لیے، منتظرین امام زمانہ کے لیے، کہ وہ اپنے اندر ان مطلوبہ صفات کو پیدا کریں کہ جس کے لیے وہ شب و روز گزار رہے ہیں تاکہ ان کے زمانے کا امام ظہور کر سکے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ ذکر کے بعد کہ ہماری زمین کے وارث نیک بندے ہوں گے، عبادیت صالحون. یہاں پر جو لب و لہجہ ظاہری اختیار کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے نسبت ہی عبادی عبادنا نہیں کہا ہے، توجہ رکھیے گا. اس میں بھی ایک لطف ہے کہ کہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، کہاں پر متکلم واحدہ کا یعنی میں کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، چونکہ موضوع سے خارج ہے لہذا ہم اس میں وارد ہونا نہیں چاہتے. یہ جو وارث زمین ہے اور اسے زمین کی وراثت عطا کی گئی ہے، یہ میری اور آپ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی ہے. جس طرح ہر نبی کی فتح و نصرت کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ لکھ دیا تھا، اسی طریقے سے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. کی فتح و نصرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور مختلف روایات میرے سامنے موجود ہیں جو یہاں میں تحریر کر کے لایا ہوں. اصول کافی میں روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کافی میں روایت ہے کہ سوئلن ہاذہ الآیۃ، اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا، سورہ بنی اسرائیل کی 105 آیت کے بارے میں امام سے سوال کیا گیا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. امام سے سوال کیا گیا مَا الزَّبُورُ وَمَا الذِّكْرُ، زبور کیا ہے اور ذکر کیا ہے، توجہ رکھے گا. امام نے کہا زبور وہ کتاب ہے، انزل علی داود، جو داود پر نازل کی گئی ہے. ہم نے زبور میں لکھ دیا، یعنی در حقیقت جو زبور کتاب داود ہے اس میں لکھ دیا ہے. ذکر اور ذکر کیا ہے، ذکر کے بعد لکھا ہے امام فرماتے ہیں الذکر عند اللہ، ذکر جو ہے وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے، توجہ رکھے گا. امام کہیں ذکر یہ کوئی پڑھنے والی چیز نہیں ہے، کوئی تسبیح نہیں ہے، کوئی اوراد و وظائف نہیں کہ تم پڑھ لو، من بعد ذکر، یہ ذکر اللہ کے پاس محفوظ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں والزبور الذی انزل علی داود وکل کتاب نزل، اور ہر وہ کتاب جو نازل ہو، یہ نزل جو نازل کی گئی ہے، وہو عند اہل العلم، وہ اہل علم کے پاس موجود ہے، وہو عندنا، اور وہ ہم اہل بیت کے پاس موجود ہے. یعنی امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تورات و زبور و انجیل و قرآن ہو، ان سب کا حقیقی علم ہم اہل بیت کے پاس موجود ہے. یعنی اگر تورات کا حقیقی علم چاہیے تو اہل بیت کے پاس آنا ہوگا، زبور کا علم چاہیے تو اہل بیت کے پاس آنا ہوگا، انجیل کا علم چاہیے تو اہل بیت کے پاس آنا ہوگا، اور قرآن تو در حقیقت ہماری ہی کتاب ہے. وَالزَّبُور، زبور کیا ہے، وہ علم ہے کہ جو اہل علم کے پاس ہوا کرتا ہے، امام فرما رہے ہیں. اس طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داود پر جو کتاب نازل کو اس میں لکھ دیا، اور حضرت داود پر زبور جو نازل ہوئی وہ دعاؤں کا مجموعہ تھی، مناجات تھی. اور پھر ایک روایت موجود ہے جس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ امام فرماتے ہیں حضرت داود پر جو دعائیں ذکر کے بھیجی گئی تھیں، جو مناجات اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھیں، اس میں آخری زمانے کی علامتوں کا تذکرہ ہے. حتیٰ اس میں رسول اللہ اور امیر المومنین علیہ السلام اور آپ کی ذریت طاہرہ کا تذکرہ موجود ہے، یہاں تک کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے انقلاب اور ظہور کی بھی خبریں اس میں دی گئی ہیں.
خوشنودی محمد و آل محمد با آواز بلند صلوات.
یہ جو اللہ تعالیٰ فرما ہوا لقد کتبنا فی الزبور، کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ذکر کے بعد. ذکر یعنی وہ علم ہے جو اللہ کے پاس محفوظ ہے، حقیقت علم اللہ کے پاس محفوظ ہے. اور پھر امام فرما رہے ہیں کہ وہ کل کتاب نزل عند اہل العلم، ہر کتاب جو نازل ہوئی ہے وہ اہل علم کے پاس محفوظ ہے. اور وہ کون ہیں؟ وہ نحن ہم. اور وہ اہل علم کون ہیں؟ ہم اہل بیت مراد ہیں. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں اور آہستہ آہستہ زیر لب مسکرا رہے ہیں، یا مثلا کچھ پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ عندنا قمیص آدم، ہمارے پاس آدم کی قمیص موجود ہے، ہمارے پاس سلیمان کا خاتم موجود ہے، ہمارے پاس عصائے موسیٰ موجود ہے، ہمارے پاس الواح موسیٰ موجود ہے. یعنی اہل بیت وہ وراثت کہ جو زیارت وارثہ میں ہم پڑھتے ہیں، السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، ایک ایک خاص خاص نبی کا نام لے کر ان کی وراثت کا تذکرہ کرتے ہیں. امام علی فرما رہے ہیں وہ تمام چیزیں ہمارے پاس محفوظ ہیں، حتیٰ کہ وہ الواح، وہ تختیاں جو اللہ تعالیٰ نے مکتوب صورت میں حضرت موسیٰ پہ نازل کی تھی. جب آخری وقت آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو خدا نے کہا کہ جاؤ ایک خاص پہاڑ پر ان کو دفنا دو. حضرت موسیٰ گئے اپنی وفات سے قبل، ان کو جا کے دفنا دیا. اور پھر امام فرماتے ہیں وہ تختیاں جو حضرت موسیٰ نے اپنی وفات سے قبل فلاں فلاں پہاڑ میں دفنائی تھیں، وہ رسول اللہ کے اختیار میں موجود ہیں، اور رسول سے علی تک پہنچی اور علی سے ہم تک پہنچی ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. پس یہ وراثت در حقیقت جو زمین کے بارے میں ہے، اس میں اللہ تعالی نے اپنے حقیقی بندوں کی ایک ایسی علامت کو ذکر کیا ہے. دو ایسی خاص علامات ہیں جن کو اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے لکھ دیا، توجہ رکھے گا، یہ لکھنا بمعنی قلم و کتاب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کتاب لے اس میں لکھے. یہ لکھنے سے مراد کیا ہے؟ لکھنے سے مراد یعنی سنت الہی ہے، خدا کا وہ اٹل قانون ہے جو ہر نبی اور ہر نبی کے وصی کے بارے میں جاری و ساری ہوا ہے. ہر نبی کی جو تحریک تھی اس کو لکھ دیا گیا تھا. بظاہر ہر نبی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، امام زمانہ کو بھی سامنا کرنا پڑے گا. انشاءاللہ گفتگو آئے گی، جو وارث زمین ہے جب وہ آئے گا تو اس کے کچھ چاہنے والے ہیں جو اس کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں. تو ہر امام نے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں خبریں دی ہیں، احادیث بیان کی ہیں. کیوں بیان کی ہیں؟ اس لیے کہ ہر امام منتظر ہے، ہر امام جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے اس وقت کا کہ جب دین کی حکومت جو ہے وہ پوری زمین پہ پھیل جائے گی. اس کا انتظار رسول اللہ کو ہے. رسول اللہ جو دین و شریعت لے کر آئے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، رسول اللہ نے اپنی سعی و تلاش و کوشش کے ساتھ دین کو پھیلایا، لیکن غلبہ عطا نہیں ہوا. امام علی نے پھیلایا، غلبہ عطا نہیں ہوا. امام حسن نے ترویج کی، غلبہ عطا نہیں ہوا. امام حسین نے جہاد و شہادت کے ذریعے سے دین کو آگے بڑھایا، غلبہ عطا نہیں ہوا. ہر امام کوشش کرتا رہا، لہذا ہر امام کی آرزو ہے، ہر امام متوجہ ہے اس آخری زمانے کے لیے. توجہ رکھیے گا. اور خود جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم جس کے منتظر ہیں، وہ خود ایک حدیث میں ارشاد فرماتا ہے ہمارا امام کہ رسول اللہ کی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا کی زندگی میں میرے لیے اسوہ نمونہ موجود ہے.
آواز بلند صلوات.
بنت رسول کی زندگی میں میرے لیے اسوہ کامل موجود ہے، یعنی جناب زہرا کی زندگی کو آئیڈیل قرار دے رہے ہیں امام زمانہ. توجہ رکھے گا کہ معمولی بات نہیں ہے، جناب زہرا کی زندگی کو آئیڈیل قرار دینا، وہ بھی امام زمانہ کے توسط سے. اس میں راز ہے، اس میں رمز ہے، اس میں سر ہے، اس میں اسرار پوشیدہ ہے. زندہ نگرامی جتنا ہر امام کو یہ آرزو رہی کہ اس آخری زمانے کو، یہ جو آپ دعا میں پڑھتے ہیں اللہم ارنی طلعت الرشیدہ والغرت الحمیدہ، یہ دعا عہد میں جو پڑھتے ہیں انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو ہم دعا عہد کے بھی کچھ جملہ آپ کی سماعت کی نظر کریں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد. ہر امام کی آرزو رہی ہو اللہم ارنی طلعت الرشیدہ. طلعت لو کو کہتے ہیں، رشیدہ یعنی جو یوں کہوں سورج اپنی جوبن پہ پہنچ جائے، اپنی اوج پہ پہنچ جائے، اس کو کہیں گے طلعت الرشیدہ، یعنی اب پورا دن نکل آیا ہے. جس کو ہماری یہاں اردو زبان میں کہا جاتا ہے پورا دن چڑھ آیا ہے، پورا دن چڑھ آیا ہے یعنی اب پورا عالم روشن ہو گیا ہے. یہ جب پورا عالم روشن ہو گیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کے ہاتھوں جو حکومت قائم ہوگی، جس کا انتظار نہ صرف انبیاء کو رہا، رسول کو رہا، جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کو بھی انتظار رہا ہے. اور جناب زہرہ نے بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو یاد کیا ہے. توجہ رکھیے گا، ہر امام کو انتظار رہا ہے کہ وہ زمانہ آئے. لہذا ہم اس زمانے سے قریب تر ہیں یا قریب تر ہو رہے ہیں عزیزان گرامی، تو ہمیں پھر اسی انداز سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کیا ہم اس وارث زمین کا انتظار کرنے کے لیے کافی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ خدا کا وعدہ محقق ہونے میں، خدا کا وعدہ عملی جمع پہنانے، خدا کا وعدہ، توجہ رکھیے گا، کب لکھا گیا ہے لوح محفوظ میں نہیں معلوم، لیکن وہ کب پورا ہوا اور کب پورا ہوگا توجہ رکھیے گا نہیں معلوم، کتنا زمانہ، کتنا عرصہ، کتنے سال، کتنی صدیاں نہیں معلوم، لیکن طے یہ کہ ہو کے رہے گا. اب آپ کہیں جناب جب یہ غیر یقینی صورتحال ہے تو غیر یقینی صورتحال میں کوئی عمل مناسب نہیں ہوتا. غیر یقینی تو عبادت بھی قبول نہیں ہے، دعا بھی قبول نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک شخص بڑا گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا ہے، رو رو کے دعا مانگ رہا ہے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا اللہ اگر میرے پاس اس کی حاجت ہوتی تو میں اس کو دے دیتا. توجہ رکھیے گا، میرے پاس اس کی حاجت ہوتی تو میں اس کو دے دیتا. اللہ نے کہا موسیٰ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے یہ دعا تو مانگ رہا ہے لیکن اس کا دل کہیں اور مشغول ہے. یہی بعینی صورتحال ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہم دعا تو کر رہے ہیں کہ امام زمانہ آ جائیے لیکن دل کہیں اور مصروف ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو اللہ نے کہا ایسے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی. اس کو میں کہتا ہوں کہ جب مجھے اور آپ کو یقین نہیں کہ دعا قبول ہوگی تو پھر اللہ کیسے قبول کر لے گا؟ بندوں کو یقین ہو جا دعا قبول ہوگی تو خدا کو بھی یقین آ جاتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. چنانچہ اس وعدہ الہی کو عمل جمع پہنانے تک بہت صدیاں، بہت جو ہے وہ زمانہ درکار ہے. اب کوئی کہے گا جناب غیر یقینی صورتحال میں تو عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، انسان جو ہے وہ شک کی عبادت سے بہتر ہے یقین کی نیند سو جائے، تو ہم کیوں کام کریں امام زمانہ کے لیے؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے. اور آج کے دور میں جو ہے مزید شبہات جو ایجاد کیے جا رہے ہیں نوجوان نسل کے ذہن میں، اس کا سبب یہی ہے چونکہ ہمارے دینی معلومات کم ہیں اور دینی معلومات جو ہیں ہم صحیح میتھڈ سے، صحیح وے سے نہیں لیتے، صحیح مصدر سے نہیں لیتے. یہی وجہ ہے کہ ہماری دینی معلومات ناقص ہوتی ہیں اور ناقص ہونے کی صورت میں ہمارا عمل بھی ناقص ہوتا ہے. اس لیے کہ جو کچھ بھی آپ سن رہے ہیں یہ آپ کا عقیدہ اور آپ کی آئیڈیالوجی بنا رہے ہیں اور اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ہی آپ کا عمل ہوگا اور جیسا عمل ہوگا ویسے ہی نتیجہ ہوگا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اب اس وعدہ الہی کو جو اللہ نے کہا ہے کہ ہم زمین کو اپنے نیک اور صالح بندوں کو دیں گے، اب ظاہری بات ہے یہ کتبنا جو ہے، یہ لکھنا جو ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ لکھنے سے مراد صرف کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، حالانکہ جو روایت میں ہے کہ زبور میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ کنایہ ہے عزیزان گرامی خدا کی قدرت کاملہ کا، توجہ رکھیے گا، قدرت کاملہ کا، دیکھنے والی آنکھیں چاہیے عزیزان گرامی، قدرت کی، خدا کی قدرت کو سمجھنے کے لیے دیکھنے والی آنکھیں اور سمجھنے والی عقل چاہیے۔ اب مادر حضرت موسیٰ بچے کو ننگی تلواروں سے بچانے کے لیے دریائے نیل کے ساحل پہ لے آئی، سامنے دریائے نیل کی بے رحم موجیں، پیچھے فرعون کی تلوار، پیچھے لے کے جائیں تو بچہ قتل، سامنے لے کے جائیں تو پانی۔ خدا نے کہا ہم نے مادر موسیٰ کو وحی کی کہ ڈال دو بچوں کو، توجہ رکھیے گا، اب دیکھنے والی آنکھیں چاہیے، مادر موسیٰ کو یقین ہے یہ بے رحم موجے نہیں ہیں، یہ چھپے ہوئے دستانے الہی ہیں جو موسیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ بے رحم موجے نہیں، یہ بظاہر تمہیں بے رحم موجے نظر آ رہی ہیں، لیکن حکم الہی ہو جائے تو یہی موجے موسیٰ کی حیات کا سبب بن جائیں گے۔ اور یہی ہوا، نہ صرف یہاں پر حیات کا سبب بنی بلکہ معجزے میں جب بنی اسرائیل کو لے کے چلے تو وہاں پر بھی حیات کا سبب بنی، اور وہی پانی وہی دریا فرعون و فرعونی لشکر کی غرق ہونے کا سبب بنا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو اسباب کو تلاش کرنا ہوگا کہ سبب کون سا ہے، چاہنے والی، دیکھنے والی، تڑپنے والی آنکھوں، فہم و بصیرت چاہیے دیدان گرامی۔ اور وہ کہنے کو تو دو ہاتھ ابو طالب کے ہیں کہ جو دامن رسالت جو اپنے دامن میں اب محمد عربی کو پرورش دے رہے ہیں، لیکن یہ ہاتھ ابو طالب کے نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مامور کیے گئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مامور کیے گئے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں وجدت کا یتیمن وجدت کا ضالن، اور ہم نے آپ کو گمراہ پایا، ہم نے آپ کو یتیم پایا، تو ہم نے اپنے آپ کو اپنی بارگاہ میں پناہ دی۔ تو خدا نے کیسے پناہ دی عزیزان گرامی؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے پناہ دی؟ ابو طالب کے ذریعے سے پناہ دی۔ جب موسیٰ کو بے رحم موجوں کے ذریعے سے بچا سکتا ہے تو ابو طالب کے ہاتھوں سے محمد عربی کی پرورش کر سکتا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ چنانچہ یہ بے یقینی کی صورتحال نظر آ رہی ہے ہمیں، توجہ رکھیے گا، لیکن بے یقینی مومن بے یقینی کی زندگی بسر نہیں کرتا، اس لیے کہ جس کے زمانے کا امام زندہ ہو وہ کبھی بے یقین ہو نہیں سکتا، کبھی بے یقین نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے زمانے کا وارث زندہ ہے، کیونکہ عین السبب المتصل بین الارض والسماء زندہ ہے، کہ جو زمین اور آسمان کی حیات اور اتصال وجہ حیات ہے وہ امام زندہ ہے، تو پھر وہ مومن کبھی بے یقین نہیں ہو سکتا۔ جس کو یہ یقین ہو کہ میرا نام اعمال میرے امام کی خدمت میں پیش کیا جائے گا وہ کبھی بے یقین نہیں ہو سکتا۔ لہذا بے یقینی نہیں ہے، بظاہر بے یقینی نظر آ رہی ہے، لیکن اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے، فہم و فراست سے دیکھا جائے، تو پھر یہ بے یقینی نہیں ہے۔ لہذا امام زمانہ کا انتظار بے یقینی نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کوئی حقیقت ہے جس کو یقین کہا جا سکتا ہے تو وہ اللہ کے بعد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا انتظار ہے، اور اس انتظار کے بعد جو مرحلہ آنے والا ہے اس پر تمام انبیاء کی زحمت موقوف ہیں، رکی ہوئی ہیں، آدم سے لے کر خاتم تک، اور پھر سید الاوصیاء سے لے کر خاتم الاوصیاء علیہم السلام تک سب کی زحمتیں امام زمانہ کے ہاتھوں پہ رکی ہوئی ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْعَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ صَلِحٌ، زمین میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری حکومت حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں عزیزان گرامی، ایک عبادت الہی اور ایک نیک اعمال کے ذریعے سے تیاری۔ ہمارا موضوع ہے وارث زمین اور اس کی تیاری کرنے والے، وہ منتظرین جو امام زمانہ کی تیاری کرے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی زمین کا ایک وارث بنائیں گے، اب تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تم اس وارث کے لیے تیاری کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، تم میں تڑپ موجود ہے یا تڑپ موجود نہیں ہے عزیزان گرامی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہماری ان مجالس کا محور ہے۔ کہ اگر یہ نقطہ واضح ہو جائے کہ وہ جو وارث زمین آنے والا ہے ہم اس کی تیاری کیسے کر رہے ہیں، اور پھر اہل بیت علیہ السلام نے کن راہوں اور کن روشوں کے ذریعے سے ہمیں آمادہ و تیار کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اس انقلاب کے لیے، اس وارث زمین کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب یہاں پہ اللہ کیا کر رہا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا، ہم نے لکھ دیا ہے، عبادی، عبادی میرے بندے، تو وہ جو رکھے گا، یہ میرے بندے کیوں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ اللہ جب پہلا خلیفہ اس روئے زمین میں بنایا جا رہا ہے، انی جاعلن فی الارض خلیفہ، تھوڑی سی علمی بحث ہے لیکن ایک مرحلے سے ہم گزر جائیں گے تو یہ بہت بحث آسان ہو جائے گی۔ انی جاعلن فی الارض خلیفہ، پہلا خلیفہ جو زمین میں بنائے گا کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، انی یعنی میں اللہ زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ امام بنانے کی بات آئی، انی وہی انی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو امام بنا رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اور پھر حضرت ابراہیم کے واقعے میں اور ان آیات میں کیا فرمایا اللہ نے، جب حضرت ابراہیم نے کہا قال من ذریتی، میری ذریت میں سے بھی یہ عہدہ ہوگا، خدا نے کہا کہ لا ینالو عہدی، توجہ رکھے گا، میرا عہدہ ظالم تک نہیں پہنچ سکتا، وہاں پہ کہا میرا عہدہ ظالم تک نہیں پہنچ سکتا، یہاں کہہ رہا ہے میرے بندے، توجہ رکھے گا، وہی احدی میں جو یا متکلم ہے، جو نسبت دی جا رہی ہے میرا عہدہ، یہاں پر بھی وہی بعینہ یا متکلم ہے، یعنی یا نسبت دی جا رہی ہے اپنی طرف، عبادی میرے بندے، احدی میرا بندہ، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے زمین میں پہلے خلیفہ کا تعین ہو تو وہ بھی میرے حکم سے ہوگا، بارہویں خلیفہ کا تعین ہو وہ بھی میرے حکم سے ہوگا، وہ میرے حکم سے ہوگا۔ اب یہاں پر جو نقطہ ہمیں ملتا ہے اس وراثت کے لیے کہ حضرت امام زمانہ اور مختلف انبیاء میں مختلف قسم کی شباہتیں موجود رہی ہیں، مختلف قسم کی شباہتیں، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ہم مختلف انبیاء کے حوالے سے ذکر کرتے جائیں گے، آج صرف دو انبیاء کا ذکر کروں گا اور پھر اصل گفتگو پہ آ جاؤں گا۔ عزیزانِ گرامی، حضرت سلیمان خدا کے وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حکومت دی تھی جو کسی کو نہیں دی تھی، خود حضرت سلیمان نے دعا کی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ جیسی تو نے کسی کو نہیں دی۔ حضرت آدم میں، حضرت سلیمان میں اور حضرت امام زمانہ میں کچھ مشابہتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی مشابہت یہ ہے کہ حضرت سلیمان کو جو حکومت ملی ہے اور جو خدا نے اپنا خلیفہ بنایا ہے وہ بچپنی میں بنایا تھا، جب آپ بہت چھوٹے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ حضرت داؤد کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ کہہ لیں گے اس بچے کو تو ہم تسلیم نہیں کرتے کیونکہ یہ تو بہت چھوٹا ہے، اس کو حکومت اور نبوت ملنا تو بہت دور کی بات ہے۔ چنانچہ کیا ہوا، خدا نے وحی نازل کی حضرت داؤد پر اور کہا کہ سلیمان کا عصا لے لو اور یہ جتنے منکر ہیں، منکر رسالت ہیں، ان سب کے عصا لے لو اور سب کو ناپ کر ان پر ایک مہر لگا دو، توجہ رکھے گا، اور ایک کمرے بند کر دو، اگلی صبح جس کا عصا کا قد بڑھ جائے اور وہ باردار ہو جائے، میوہ دار ہو جائے، سمجھ جانا کہ وہی نبی خدا ہے، وہی نبی خدا ہے۔ انہوں نے یہی کیا، حضرت داؤد نے حضرت سلیمان کا عصا لیا، منکرین رسالت کا عصا لیا، سب کو ناپ کے جی انچ ٹیپ سے مثلاً اور مہر لگا کے رکھ دیا۔ صبح کو جب کمرے سے نکالا تو حضرت سلیمان کا جو عصا تھا وہ قد میں بڑا بھی تھا اور میوہ دار بھی تھا، پتہ چل گیا، پھر یہ تسلیم ہو گئے۔ امام زمانہ کو بھی 5 سال کی عمر میں خدا نے امامت عطا کی ہے، پہلی شباہت یہ۔ دوسری جو شباہت ہمیں نظر آتی ہے کہ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے منطقہ کل طیر، ہر جانور کی بولی سکھائی تھی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں بھی ہر حیوان کی بولی سکھائی ہے جس طرح حضرت سلیمان بن داؤد کو سکھائی تھی، اور وہی علم جو امام علی کے پاس ہے بعینی وہی علم امام زمانہ کے پاس موجود ہے، امام زمانہ۔ تیسری شباہت جو حضرت امام زمانہ اور حضرت سلیمان میں ہے کہ ہوا مسخر تھی، حضرت سلیمان کے ہاتھوں میں ہوا مستقل، جہاں چاہتے تھے جیسے چاہتے تھے ہوا کو استعمال کرتے تھے۔ یہی بائری چیز امام زمانہ کے لیے ہوگی کہ امام زمانہ کے ہاتھ مسخر کر دی جائے گی اور یہ ہوا ندا دیتی پھرے گی لوگوں کے درمیان کہ یہ مہدی ہیں جو سلیمان اور داؤد کی طرح قضاوت کریں گے اور ان کو کسی کی شہادت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ وہ وجہ شباہت ہے۔ پھر اور بھی وجہ شباہت ہے کہ حضرت سلیمان نے اللہ سے کہا کہ مجھے زمین میں ایسی حکومت دے کہ جو کسی کے شایہ نشان نہ ہو، جس کو تو نے کبھی کسی کو نہ دیا ہو، بے سابقہ حکومت، بے مثل و نظیر حکومت۔ یہی حکومت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہے کہ زمین و آسمان مسخر ہو جائیں گے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا زمین سونا اگلے گی، یہ واقعی امام زمانہ کے بارے میں، شیر و بکری ایک گھاٹ پر پانی پیئیں گے، ظلم مٹ جائے گا، عدل کا دور دورہ ہوگا۔ درود درود جی محمد و آل محمد۔ یہ کون ہے؟ یہ وارث زمین ہے۔ وہاں پہ ایک حکومت ہے، یہاں پر بھی ایک حکومت ہے، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں حکومتوں، توجہ رکھیے گا۔ فضائل و مناقب میں تو ہے ہی ہے، لیکن زمین و آسمان کا حکومت ہے۔ خود جو علماء نے تحقیق کی، کتاب لکھی امام زمانہ کی حکومت کے بارے میں، اگر وہ آپ پڑھیں، جن افراد کو فارسی عربی آتی ہے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ امام زمانہ کی حکومت ہوگی کیسے، یعنی جو خواب و خیال میں بھی ہمارے نہیں آ سکتا وہ چیز امام زمانہ کے ساتھ ہوگی، توجہ رکھے گا۔ اور اس دوران، یہ جو میں نے کہا نا، یہ دوران جو ہے، یعنی امام جب سے غیبت میں تشریف لے گئے اور جب ظہور فرمائیں گے، تو دین اتنا تبدیل ہو چکا ہوگا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کون سا دین لے کے آ گئے۔ صرف یہی نہیں کہ مثبت انداز سے تبدیلی ہو رہی ہے، منفی انداز سے بھی تبدیلی ہو رہی ہے۔ یہ جو کہا ہے کہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، ظلم و جور کا مطلب صرف قتل و غارت نہیں ہے عزیزان گرامی، ظلم و جور کا ایک مزاق ہے دین میں تحریف، دین میں تحریف کی جا رہی ہوگی، جیسے آج کی جا رہی ہے، علی کے نام پر علی کی تعلیمات کو زک پہنچا جا رہی ہے، ممبر پر بیٹھ کر ممبر حسینی کو زک پہنچائی جا رہی ہے، دین کے نام پر، علم کے نام پر بیٹھ کر صاحب علمدار کی شخصیت کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ یہ آج ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا، آپ کے سامنے ہو رہا ہے کہ علی اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے کہ اگر نظر آ جائے تو علی ہے اور نظر نہ آئے تو اللہ ہے۔ اب اس سے زیادہ کفری عقائد تاریخ میں، اس سے زیادہ کھلے الفاظ میں بیان نہیں کیے گئے، حد ہو گئی۔ اور پھر لوگ آئیں وہ کہیں کہ مجلس حسین کا تقدس پامال ہو رہا ہے، کون سی مجلس حسین جس میں کفری عقائد بیان کیے جائیں، وہ مجلس حسین ہے؟ کون سا فرش ادا جس میں آپ بیٹھ کے منمانے عقائد بیان کریں، وہ فرش ادا ہے؟ وہ مجلس حسین ہے؟ یہ مجلس یزید ہے، دشمنان اہل بیت کی مجلس ہے، وہ کون سی مجلس ہے؟ توجہ رکھیے گا۔ اور لوگ آ کے کہتے ہیں جناب مجلس ادا، مجلس ادا فرش ادا یقیناً اخوت کا درس دیتی ہے۔ آج سب کو اخوت یاد آ رہی ہے، کل تک جو پامال ہو رہے تھے عقائد اہل بیت اس پہ کوئی نہیں بولا، سب خاموش تھے، بھیگی بلی بنے ہوئے تھے سب، کسی میں دم خم نہیں تھا۔ آج کیا ہو گیا؟ اخوت کے ترانے گائے جا رہے ہیں، پیار و محبت کے گیت گائے جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان غالیوں پر چوٹ پڑی ہے، مومنین کھڑے ہوئے ہیں، استقامت دکھائی ہے، قوت ایمانی کا مظاہرہ کیا ہے، ان کا پتہ صاف ہو رہا تھا، اب ان کو جو ہے وہ قوت یاد آ رہی ہے، اب ان کو جو ہے وہ وحدت یاد آ رہی ہے، اب ان کو اتحاد یاد آ رہا ہے، توجہ رکھیے گا۔ تو کل تک جو ہے جب عقائد مس کیے جا رہے تھے، جب کوئی نہیں بول رہا تھا، تو یہ کون سی مجلس ہیں کہ جس میں منمانے عقائد بیان کیے جا رہے ہیں؟ یہ مجلس حسین نہیں ہے عزیزان گرامی، جس میں حسین کی توحید کو پامال کیا جائے، جس میں اس حسین کی توحید کو کہ جس کو امام حسین کہہ رہے ہیں کہ اے خدا تجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، تجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ اور پھر میں کسی جاہل کی بات مانوں کہ اللہ اور علی میں ایک فرق موجود ہے، نظر آئے تو علی، نظر نہ آئے تو اللہ، یہ جاہلانہ بات نہیں ہے تو کیا ہے؟
خب میں اس جاہل کی بات مانوں یا خود مولا متقیان کے خطبوں کو پڑھوں، کس میں زیادہ وزن ہے؟ آپ کہیں، آپ بتائیے کس میں زیادہ وزن ہے؟ نہج البلاغہ میں زیادہ وزن ہے. نہج البلاغہ میں علی کی صفات دیکھیے، علی کے خطبات دیکھیے، علی کے خدا کی صفات دیکھیے، کس نے مولا کائنات نے بیان کیا ہے؟ لہذا آج جو افراد کہہ رہے ہیں قوت و بھائی چارے کی، یقیناً ہمارا شیوا ہے، ہمارا درس ہے، ہمارا مطمع نظر ہے، ہماری توجہ ہے، لیکن کن لوگوں سے جو دامے درہم سغن عمدن قصدن ارادتن اشارتن کنایتن توہین اہل بیت کرتے رہے؟ وہ توہین جس کو اہل بیت بچاتے رہے اسی کو مس کرتے رہے، اور پھر جو ہے وہ امام خمینی کی کتاب سے جو ہے وہ ایک روایت لا کے دکھا دیتے ہیں کہ ہمارے اللہ کے ساتھ حالات ہوا ہوا و نہنو نہنو. خب یہ عرفانی تعبیرات ہیں، تم جیسے جاہلوں کی سمجھ میں کیا آئیں گی؟ اعلیٰ ترین عرفانی تعبیریں ہیں جو سینہ بسینہ اور رواں سے منتقل ہوتی رہی ہیں. تمہیں تو طہارت نہیں آتی تھی جب تک یہ اصولی علماء نہیں تھے، تو تمہیں نہ تمہارے باپ کو طہارت آتی تھی. ان اصولی علماء نے تمہارے باپوں کی نگاہ پڑھے ہیں تو تم حلال زادے پیدا ہوئے ہو، اور آج علماء پہ تنقید کر رہے ہو. آج جو یہ پیدا ہو گئے تنقید کرنے کے لیے، توجہ، کون سی وحدت عزیزان گرامی، کون سا اتحاد؟ یقیناً فرشد اتحاد، یقیناً ہم نہیں چاہیں گے ہماری داخلی اختلافات میں جو ہے باہر کی قوتیں آئیں. آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ تکفیری قوتوں نے فرشادہ کے تقدس کا پامال کیا؟ تکفیری قوتوں سے مراد کیا ہے؟ وہ مومنین ہیں کہ جو عقائد اہل بیت کا تحفظ چاہتے ہیں، وہ تکفیری قوت ہے؟ آئے تکفیری قوت مراد وہ مومنین ہیں جو امر بالمعروف کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں عن المنکر کرنا چاہ رہے ہیں. اگر یہ نہیں ہوتا تو امام زین العابدین یزید کے دربار میں کہتے تھے مجھے اس ممبر پہ جانے دے، امام نے کہا کہ مجھے بھی لکڑیوں کے تختے پہ جانے کی اجازت ہے. وہ ممبر جو یزید کے دربار میں ہو اس کی وقت و حیثیت لکڑی سے زیادہ نہیں ہے. وہ مجلس کہ جس میں عقائد اہل بیت کو مس کیا جائے، وہ مجلس یزید تو ہو سکتی ہے، مجلس حسین نہیں ہو سکتی. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو جانے گرامی یہ سوچنا چاہیے اتحاد و وحدت کن لوگوں سے کہ جن کی جان پہ بن گئی، جن کا پتہ صاف کیا جانے لگا، جو مٹ رہے تھے، جو سسک رہے تھے، جن کو جوتے پڑ رہے ہیں پوری قوم سے، جن کو کربلا سے نکالا گیا. یہ مختلف تعبیریں لا کے دے دیتے ہیں. امام خمینی نے لکھا ہے، امام خمینی نے لکھا ہی لکھا ہے. تم جیسے جاہلوں کی سمجھ میں کیا آئیں گے عرفانی تعبیریں؟ یہ سینہ بسینہ ہونے والے اثرار ہیں، ان کو منوانے اللہ نے اپنے آپ کو چودہ میں ڈھال دیا. ہوا ہوا نہنو نہنو، توجہ رکھیے گا. یعنی یہ کفریات اس طریقے سے اگر بیان کرنا ہوتا اور رفع بیان کر دیتے، لیکن یہ نہیں کیا عزیزان گرامی. وقت یہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور نہیں یہ میرا موضوع ہے. امام جب آئیں گے تو دین اتنا تبدیل ہو چکا ہوگا. آج اسی دین کو تبدیل کیا جا رہا ہے. وہ شریعت، وہ دین، وہ توحید جس کو اہل بیت نے بچایا، اس سے بڑھ کر اور کیا مضحکہ خیز بات ہوگی امام حسین کے ممبر میں بیٹھ کر ان علموں کے سائے میں امام حسین کی تعلیمات کو مس کیا جا رہا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا گمراہی کی بات ہوگی. اور پھر آج انہی سے ایسے غالی صفت منحرف العقیدہ فاسد العقیدہ ذاکروں سے، مولویوں سے، ملاؤں سے اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں. آیت اللہ سیستانی کا قول نقل کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں کہا بھی ہے نہیں کہا. سوشل میڈیا تو ماشاءاللہ سے ایسا ہے کہ امام نے نہ بھی کہا ہو تو امام سے منسوب کر دیا جاتا ہے، کیونکہ غالیوں کی عادت ہی یہی ہے. غالیوں کی عادت ہی یہی ہے کہ ان کے دیتے کہ معتبر ترین کتاب وہ ہوتی ہے جو یہ خود بناتے ہیں. اب انہوں نے جب دیکھا کہ جناب علمی طریقے سے ہم مار کھا رہے ہیں، اب انہوں نے جو ہے وہ علماء کی اور اصول علماء کی کتابیں کھولنی شروع کی. تو توجہ رکھیے گا ذہن گرامی، ہمیں انتظار کرنا ہے وارث زمین کا، لہذا اس وارث ضمیر کا انتظار کرنے کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی. درود بھیجو محمد و آل محمد. پہلی حکومت جو اللہ تعالی نے اس دنیا میں قائم کی یا قائم کرنا چاہیے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تھی. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امام زمانہ میں بھی شباہت موجود ہے. پہلی چیز گریے کی شباہت ہے. حضرت آدم جنت سے نکلنے کے بعد مدتوں روتے رہے. امام زمانہ بھی امام حسین کے فراق میں اور امام حسین کے مصائب میں گریہ کر رہے ہیں. پہلی شباہت ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 25 اسم اعظم حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دی اور رسول اللہ کو 72 عطا کیے. وہ 72 کے 72 جو ہیں امام زمانہ کے پاس آج موجود ہیں اور وہ علم سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہوا امام زمانہ تک پہنچا ہے. اس کے بعد ایک اور شواہد جو حضرت آدم درود بھیجے محمد والے محمد پر. حضرت آدم سے پہلے یہاں جن موجود تھے. شیطان جنوں میں سے تھا. چنانچہ انہوں نے یہاں پہ اتنا کفر طغیان برپا کیا کہ زمین مردہ ہو گئی تھی. امام زمانہ بھی جب تشریف لائیں گے تو زمین کو مردگی سے نجات دیں گے. حضرت آدم آئے, خدا کی توحید کا نظام قائم کیا, دنیا کو دوبارہ سے آباد کیا. امام زمانہ بھی یحیی الارض بعد موتہا جو آیت ہے کہ خدا زمین کو اس کی موت کے بعد دوبارہ حیات عطا کرے گا, یہاں امام فرما رہے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حیات جو زمین کو مردگی کے بعد نصیب ہوگی یہ ہمارے وارث ہمارے علم کے حقیقی وارث امام زمانہ کے ہاتھوں نصیب ہوگی. کیوں؟ امام آ کے توحید, عدل و انصاف, عدالت, انسانیت کو دوبارہ زندہ کریں گے. اور پھر امام نے کہا کہ ممکن ہے کہ زمین کے ایک حصے میں دین زندہ ہو جائے. امام نے کہا دنیا کے ایک حصے میں, زمین کے ایک حصے میں دین زندہ ہو جائے یہ اس بات سے بہتر ہے کہ کسی خطہ ارض پر 40 دن بارش برستی رہے. یعنی اگر 40 دن بارش برسے تو کتنا سبزہ, کتنے گلوگلزار ہو جائے گی یہ زمین. اس سے زیادہ وہ زمین کہ جس میں خدا کا نظام نافذ ہو جائے وہ زمین بابرکت ہو جاتی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ حضرت آدم اور حضرت امام زمانہ میں شباہت موجود ہے. تو جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے نیک بندے ہوں گے تو اللہ نے کہا کہ 2 شرطیں ہیں, ایک عبادت اور ایک صالح ہونا, نیک ہونا. اور ظاہر بات ہے نیک امام کے چاہنے والے بھی پھر نیک ہوتے ہیں, بد کردار نہیں ہو سکتے, کیونکہ امام میں اور ماموں میں سنخیت موجود ہے. جو نماز جماعت ہم یہاں پڑھتے ہیں اس میں بھی ایک تناسب موجود ہوتا ہے, ایک رشتہ موجود ہوتا ہے. امام رکوع میں ہے تو مامومین بھی رکوع میں ہونے چاہیے, ہونے چاہیے. توجہ رکھے گا, کوئی فرادہ نیت کر لے نماز میں وہ الگ مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے آپ دوسری رکعت میں فرادہ نیت کر سکتے ہیں, مثلا امام نے قنوت شروع کیا اب آپ فرادہ کی نیت کر لیں, آپ جلدی سے قنوت پڑھیں, رکوع میں جائیں, سجدے میں جائیں, دوسری رکعت پڑھیں, تیسری رکعت پڑھیں. جب امام جو ہے وہ اپنی مثال کے طور پر 3 رکعت میں ہو آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں, یعنی آپ نے دوسری رکعت میں نیت کر لی اگر آپ چاہیں. لیکن جماعت کسے کہتے ہیں؟ جماعت اسے کہتے ہیں کہ جب امام رکوع میں جائے تو آپ کو بھی رکوع میں جانا چاہیے. توجہ رکھیے گا, امام سجدے میں جائے تو آپ کو بھی سجدے میں جانا چاہیے, امام سجدے سے سر اٹھائے آپ کو بھی سجدے سے سر اٹھانا چاہیے. یہ چاہیے میں بہت بڑا میسج موجود ہے. اسی طریقے سے آئمہ یہ چاہ رہے ہیں کہ زمانہ غیبت میں ایک غیر معصوم امام کے پیچھے اٹھنا بیٹھنا سیکھ لو تاکہ جب ہمارا آئے گا تو اس کے پیچھے چلنے کا سلیقہ آ جائے گا, اس کے پیچھے چلنے کا سلیقہ آ جائے گا. اس ظاہری نماز درود بھیجے محمد و آل محمد پر. چنانچہ سنخیت موجود ہونی چاہیے. تو امام اگر صالح ہے تو اس کے بندوں کو بھی صالح ہونا چاہیے. کیسے ہم صالح بنیں؟ کیسے ہم نیک بنے ہیں، آخر کون سا ایسا طریقہ ہے؟ آئیے چھٹے امام کی بارگاہ میں چلتے ہیں. چھٹے امام جس کے نام سے ہمارا مکتب آج زندہ ہے، مکتب جعفری کے نام سے ہم معروف ہیں. امام نے اتنی خدمت کی اس مکتب کی کہ ہمارا مکتب، ہمارے مکتب کا نام مکتب جعفری ہو گیا. ویلا ہمارا مکتب مکتب جعفری نہیں ہے، ہم اصل دین کے مالک. تشیع اور دین میں کوئی فرق نہیں عزیزان گرامی، تشیع وہی دین ہے، وہی اسلام ہے کہ جو رسول اللہ لے کر آئے تھے. چنانچہ یہ تشیع جو ہے، یہ دین جو ہے، اب امام سے پوچھے کہ مولا بتائیے کہ ہم کیا کریں کہ ہم اپنے زمانے کے، یعنی آج کے زمانے کے امام کی تیاری کریں. اب امام نے کہا کہ ایک دعا دے رہا ہوں، یہ دعا ایک نسخہ ہے، اس نسخے کو جتنا سمجھ کے پڑھو گے اتنی ہی تمہاری بیماریاں دور ہوں گی، اتنی ہی تمہاری مشکلات کا حل تمہارے پاس آئے گا. آٹومیٹک مشین ہوتی ہے نا، آٹومیٹک کیا ہوتی ہے؟ بس آپ نے صرف بٹن دبانا ہے، بٹن دبانا ہے. مثلا آپ نے اپنی شوگر چیک کرنی ہے، آپ نے وہ اسٹرپ لگا دی، خون نکال دیا، خون بھی مشین تھوڑی نکالے گی کوئی، اس کے لیے بھی تو آپ کو تھوڑی زحمت کرنی پڑے گی نا. اب سارے چاہیں کہ سارے کام جو ہے مشین ہی کر دے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، وہ تو پھر آپ روبوٹ ہو جائیں گے. تو خون نکالیے تھوڑا سا، مشین کے آگے کیجیے، مشین جو ہے وہ چیک کر کے بتا دے گی. یہ دعا بھی ایک آٹومیٹک مشین ہے کہ جو ہمیں در حقیقت اگر اس کا میکینزم سمجھ میں آ جائے، دعا میں مشین میں فرق ہے، مشین کا میکینزم، مشینری ہماری سمجھ میں آئے نہیں آئے وہ اپنا کام کر رہی ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ اندر کیا کر رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے، کون سا روبوٹ لگا ہے، کون سا دماغ لگا ہے، یہ نہیں پتا ہمیں. لیکن دعا کی جو مشینری ہے، دعا کو سمجھنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے اور کہا کہ جب تک سمجھ کے نہیں پڑھو گے دعا قبول نہیں ہوگی، دعا قبول نہیں ہوگی. اب دعا عہد میں امام فرما رہے ہیں کہ چاہتے ہو کہ اپنے زمانے کے امام کے ہم رکاب ہو کے لڑو تو دعا عہد پڑھو. کتنا بڑا درجہ دیا امام نے، کون سا مومن ہے کہ جس کو یہ آرزو نہ ہو کہ امام کے ساتھ موجود نہ ہو. اب کوئی لڑنا چاہتا ہے، کوئی دیکھنا چاہتا ہے، کوئی سر دبانا چاہتا ہے، کوئی پاؤں دبانا چاہتا ہے، کوئی پانی لانا چاہتا ہے، اپنے اپنے حساب سے لوگوں کی تمنائیں ہیں، لیکن امام کی، امام کو دیکھنے کی آرزو سب کے دل میں موجود ہے. اور جو آرزو موجود ہے امام نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو ہم عزاداری کر رہے ہیں اس سے امام زمانہ کا عشق زیادہ ہونا چاہیے. اگر عزاداری سے امام زمانہ کا عشق زیادہ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ ہم حقیقی عزاداری نہیں کر رہے ہیں. اور دیکھنا یہ ہو کہ کون سا ممبر، کون سا ذاکر، کون سا مولوی، کون سا عالم برحق ہے، کون سی مجلس برحق ہے. یاد رکھیے گا، وہ ممبر، وہ مجلس، وہ نوحہ، وہ شیر کہ جس میں وارث خون حسین کے انقلاب کی تیاری کا حکم نہ ہو، بات نہ ہو، اصول نہ بیان کیے جائیں، وہ امام حسین کی مجلس و ماتم نہیں ہو سکتا. ہو نہیں سکتا کوئی امام حسین کا عاشق ہو اور امام زمانہ کا منتظر نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ جو کچھ بھی حسین پر ظلم ہوا، آل حسین پر ظلم ہوا، اس سب کا بدلہ امام زمانہ نے لینا ہے. آئینہ طالبو بے دبل مقتول بے کربلا، کہاں ہے وہ ہستی جو آ کر خون حسین کا انتقام دے گی. اب یہ مومن جو ماتم کر رہا ہے، جو گریہ کر رہا ہے، حتیٰ جو قمع لگا رہا ہے، جو زنجیر مار رہا ہے، کسی بھی طریقے سے غم منا رہا ہے، غلط و صحیح پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں میں، کسی بھی طریقے سے غم منا رہا ہے، امام حسین کی محبت میں منا رہا ہے، اگر امام زمانہ کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے عزیزان گرامی، اس کی حسین سے محبت ناقص ہے. توجہ رکھیے گا، امام حسین سے محبت ناقص ہے، اصلا وہ عزاداری نہیں کہلائے گی، کیونکہ عزاداری یعنی حسین پر ہونے والے ظلم کے نتیجے میں تم میں یہ شوق پیدا ہو کہ تم اس ظلم کا بدلہ لے سکو. اور روایات میں اور دعاؤں میں اور زیارتوں میں کثرت کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے. بس میں نے آج کی زحمت کو تمام کیا، اور جو نکات تھے دعا عہد کے وہ انشاءاللہ کل کے لیے چھوڑتا ہوں. ممکن نہیں ہے. دیکھنا یہ ہو کہ آج حق ممبر کون سا ہے. جہاں سے امام کے تیاری کی بات کی جائے, امام کے انقلاب کی بات کی. امام کون ہے؟ جو آپ کے خون حسین کا انتقام لے گا. چلیں امام کے دوسرے امور, دوسرے فرائض, دوسرے ذمہ داریاں چھوڑ دیں آپ, وہ عدل و انصاف سے آگے بڑھیں گے, وہ زمین میں عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, دین کو زندہ کریں گے. ایک عنصر, ایک نقطہ لے لیجئے کہ خون حسین کا انتقام لیں گے. یہ وہ نقطہ ہے جس کو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ایک وارث ہے, ایک فرزند زہرا ہے کہ جو پردہ غیب میں بیٹھا حسین کے مسائل پہ گریہ کر رہا ہے. تو پھر اگر میں اپنے مجلس میں اس کی تیاری کے لیے بات نہ کروں. کسی نے کہا کہ حسین پہ رونا بہت آسان ہے, یزید کے خلاف قیام کرنا بہت مشکل ہے. حقیقت یہی ہے. آج حسین کا ماتم کرنا بہت آسان ہے. آپ ماریے, سینہ پیٹیے, سر پیٹیے, قمع لگائیے, دشمن کو کوئی خطرہ نہیں ہے, دشمن کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس حد تک کہ تبریز میں ایک بہت بڑے مجتہد کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وجہ سے پھانسی دی جا رہی تھی, تو وہاں پہ کچھ لوگ قریب ہی قمع مار رہے تھے. ان سے کہا بھائی تم قمع مار رہے ہو نا, یہ جا کے وہاں مارو کہ جہاں پر اس سید عالم دین کو, مرشد کو پھانسی دی جا رہی ہے. انگریزوں کا دور ہے, ایران کی بات ہے. کم سے کم ان کے دل میں یہ خوف پیدا ہوگا, ارے بھائی یہ جب اپنے آپ کو مار رہے ہیں تو یہ ہماری بھی تکہ بوٹی کر دیں گے, کم سے کم شاید منصرف ہو جائیں, شاید ارادہ بدل دیں. انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہمیں حسین کا ماتم کرنے دو, اس ماتم کو سیاسی مت بناؤ. وہ ماتم جس کی وجہ سے ایک سید اولاد رسول کی جان نہ بچے, یہ حسین کے ساتھ مظلومیت کا جو درس آپ نے لیا اس کو کہاں عملی کیا؟ پورے پورے جلوس نکل جاتے ہیں. ارے ہمیں تو اپنے گھر کا جلوس نکالنا ہے, مجلس نکالنی ہے, آپ کے قوم کے لاپتہ افرادوں کے لیے مظاہرہ کیا جا رہا ہے, علماء نکلے ہوئے ہیں میدان عمل میں, لیکن لوگ رکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھ رہے ہیں, اچھا تصویر کھینچ رہے ہیں, اس کے بعد جناب مسنگ پرسن کے مظاہرہ ہو رہا ہے. رکنے کے لیے کوئی, اس ظلم کے خلاف رکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. عزیزان گرامی, بعین ہی یہی صورتحال ہمارے ساتھ بھی ہو رہی ہے کہ حسین پر رونا بہت آسان ہے, یزید کے خلاف قیام کرنا بہت مشکل ہے. دیکھیں محبت دو طرح کی ہے. ایک محبت یہ کہ ہم جائیں اور ائمہ کے روزے کی حفاظت کریں, یہ بھی محبت ہے. اور لوگ جاتے تھے تیاری بھر بھر کے, آج سے 15 سال پہلے 20 سال پہلے آپ نے سنا کہ شام جا رہے ہیں, چہلم منانے شام جا رہے ہیں. کیا ہوا اس کے بعد؟ بڑا سناٹا ہو گیا. کیوں؟ داعش آ گئی, موت آ گئی, ننگی تلواریں آ گئیں, 2 کلومیٹر دور داعش موجود تھی. ٹھیک ہے نہیں تھی؟ تھی, یہ بھی محبت تھی. لیکن کیا ہوا؟ اب چارٹر تیارے جا رہے ہیں, اب ماتمی جا رہے ہیں, اب عزادار جا رہے ہیں, نہیں جا رہے ہیں. یہ ناقص محبت ہے. حقیقی محبت کیا ہے؟ کہ محسن حججی جیسے افراد پہنچ رہے ہیں, پاکستان سے, افغانستان سے, ایران سے, یورپ سے مجاہدین پہنچ رہے ہیں جناب زینب کی حفاظت, روزے کی حفاظت کے لیے. یہ بھی ایک محبت ہے. کون سی محبت کامل ہے؟ کہ جب سختی پڑے, جب امتحان کا وقت آئے, جب اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا وقت ہے تو راہ تبدیل کر لو. یہ محبت کامل ہے. یہ وہ محبت کامل ہے کہ جس میں لوگ اپنے بچے کو روتا چھوڑ کر جناب زہرا اور جناب زینب کے روزوں اور ان کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے جاتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی, کون سی محبت کامل ہے؟ تو ہمیں وہ محبت تلاش کرنی ہے جس کی وجہ سے ہم زمانے کے امام کے ساتھ خون حسین کا بدلہ لے سکیں. سب سے بڑا عزادار, سب سے بڑا انسان ہوگا, سب سے بڑا انسان دوست ہوگا. انسانی اقدار اور قدریں اس میں متجلی ہوں گی, کوٹ کوٹ کے بھری ہوں گی عزادار میں, کیونکہ حسین کا چاہنے والا ہے, انسانیت کا چاہنے والا ہے, انسانی اقدار کا چاہنے والا ہے. لہذا امام کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوگا. تو وارث زمین نے آنا ہے, حکومت کو قائم ہونا ہے, خون کا بدلہ لینا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس کی تیاری کے لیے آمادہ و تیار ہیں, کہ ہم کو تیار کیا ہے یا نہیں. بس عزیزان گرامی, انشاءاللہ بقیہ 4 مجالس میں انشاءاللہ ٹھیک 9:30 بجے جو ہے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر دیں گے. تو مومن اگر ٹائم کو تھوڑا سا منظم کر لیں تو ہمیں آسانی ہوگی. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ وہ ایام ہیں کہ جو در حقیقت
امام حسین کے کاروان کے ایام ہیں. آپ نے دیکھا کہ جس طرح لوگ اربعین کے لیے جا رہے ہیں, آمادہ تیار ہیں, کچھ پہنچ گئے, کچھ جانے والے ہیں, اور جن کے دل میں تڑپ ہے جو نہ جا سکے ان کے لیے یہیں سے دست دعا بلند کر دیں کہ خداوندہ تجھے فرش آدھا کا واسطہ, تجھے مادر حسین کی گریے کا واسطہ, جو جو مومن اپنے دل میں تڑپ رکھتا ہے اس کو زیارت کربلا سے ہم کنار کر. یہ وہ آرزو ہے, حسین کی آرزو, حسین کی زیارت کی آرزو جو اسیران کربلا کے دل میں مچل رہی تھی. جناب سکینہ بھی دور سے نوکی نیدہ پہ اپنے بابا کے سر کو دیکھتی تھی اور دل میں آرزو پیدا ہوتی تھی کہ کاش میرا بابا میری گود میں آ جائے. یہ وہ ایام ہیں کہ جب اہل بیت کو شام لایا گیا ہے, اور شام لانے کے بعد یہ وہ موقع ہے جس کو امام سجاد یاد کرتے ہیں, اور ان مسائل کو امام سجاد نے برسوں یاد رکھا ہے. عزیزانِ گرامی, امام سے کسی نے پوچھا مولا کہ اتنی شہادت دینے کے بعد بھی آپ گریہ کر رہے ہیں؟ امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا. مولا آپ کب تک روئیں گے, کب تک گریہ کریں گے؟ امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا, کیا قرآن نہیں پڑھا جس میں لکھا ہے کہ یعقوب کے 12 فرزندوں میں سے ایک فرزند گم ہو گیا تھا تو فراق یوسف میں یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں؟ ارے جس کے 18 جمع ایک دن میں قتل کر دیے جائیں وہ گریہ نہ کرے, وہ ماتم نہ کرے, وہ ہائے حسین نہ کہے. کہا کہ مولا قتل ہونا تو آپ کے لیے سعادت کا سبب نہیں ہے؟ امام نے کہا قتل ہونا ہمارے لیے باعث سعادت ہے, لیکن یہ بتا ماں بہنوں کے ساتھ بے پردہ و بے مقنع جانا کیا یہ بھی آل نبی کے لیے زیبا ہے؟ اللہ اکبر. یہی وجہ ہے امام سے پوچھا جاتا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی, تو امام کسی اور جگہ کا تذکرہ نہیں کرتے, امام سر کو جھکا کر روتی آنکھوں کے ساتھ کہتے الشام الشام الشام. ارے وہ ساسو کرتی نشین و گد مجمع تھا, ہم ترک غلاموں کی مانند رسن بستا تھے, ارے ایک رسن میں 12 گلے بندے ہوئے تھے. اللہ اکبر, ہمیں قیدیوں کی مانند دلایا گیا. میں منظر بھول نہیں سکتا کہ جب یزید کے دربار میں ایک لئی نے جناب سکینہ کو دیکھ کے کہا اے یزید اس بچی کو میری کنیدی میں دے دے. اللہ اکبر, کنیدی میں دے دے. اے جناب سکینہ دامن جناب زینب سے لپٹ گئی, پھوپھی اما کیا آل نبی پہ یہ وقت آ گیا کہ ہم کنیدی میں دیے جائیں گے؟ پھوپھی اما ہم نے تماچے کھائے, ہم نے دور دیے, ہم نے چادریں دی, ارے کیا آل نبی اب قید میں دی جائے گی؟ جناب زینب نے کہا نہیں میری بچی ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جناب زینب نے دیکھا یزید کے گھر والے پردے میں موجود ہیں. جناب زینب نے کہا اے یزید کیا یہ انصاف ہے کہ تیرے گھر والے پردے میں موجود ہوں اور تو آل نبی کو اس طرح بے مقنعو چادر پھرائے گا؟ الے کر روز قیامت میرے نانا رسول اللہ تجھ سے پوچھیں گے یزید تو نے یہ کیا کیا, تو تیرے سامنے کیا جواب ہوگا؟ عزیزانِ گرامی, یہی وجہ ہے مولا 35 برس روتا رہا, پانی لایا جاتا امام گریہ کر رہا ہے, امام کے سامنے کھانا لایا جا رہا امام گریہ کر رہا ہے. ایک دفعہ بازار شام میں کسی شامی نے پوچھا کہ خدا نے آپ کو رسوا کیا؟ امام نے سر اٹھا کے دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے شامی جو امام کے خلاف پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا ہے. امام نے کہا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھا ہے. امام نے کہا کیا آئے ذی القربیٰ پڑھی ہے؟ اس نے کہا پڑھی ہے. کہا کہ ہم وہ ذی القربیٰ ہیں جن کو حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے بعد امام نے کہا کیا تو نے آئے تطہیر پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی مولا میں نے آئے تطہیر پڑھی ہے. امام نے کہا وہ ہم اہل بیت ہیں جن کے لیے آئے تطہیر نازل ہوئی ہے. امام نے کہا آئے خمس پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی مولا آئے خمس پڑھی ہے. اس نے کہا ہم وہی ہیں کہ جن کے لیے خمس دیا گیا ہے. مرد شامی امامہ
کلمہ پھینک دیتا ہے، کہتا ہے ارے آج تک میں نے ایسا قرآن نہیں پڑھا جیسا سید سجاد نے پڑھا دیا۔ اس کے بعد ایک اور روایت ملتا ہے کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر بیویوں کی خدمت میں کہا، امام سجاد سے کہا، مولا اگر کچھ دیر، مولا کچھ دیر کے لیے ہمیں اجازت دیں ہم آپ کی خدمت کر سکیں۔ مولا نے کہا اگر کچھ خدمت کرنا چاہتے ہو تو شاید کسی کے ذہن میں یہ تھا کہ امام کہیں گے پانی لے آؤ، کھانا لے آؤ، آرام کا بندوبست کر دو۔ امام نے کہا جاؤ اور جا کر کچھ چادروں کا انتظام کر دو۔ اللہ اکبر، ارے یہ کس کا بھتیجا ہے؟ یہ عباس علمدار کا بھتیجا ہے۔ ارے غیرت مند چچا کا غیرت مند بھتیجا ہے۔ ارے کیسے برداشت کرے سید سجاد، جاؤ چادروں کو لے آؤ۔ چادریں آئیں، ایک دفعہ چادریں بیویوں کو اڑا دی گئی، تھوڑی دیر نہ گزری تھی، ارے شام کے قزاق آئے، نیزے کی انیوں سے چادروں کو چیننا شروع کیا۔ شاید امام یہ کہہ رہے ہوں ارے تھوڑی دیر کے لیے صحیح، زینب ام کلثوم کے سر پہ چادر۔
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، اس عزاداری کو، اس عزا و توسل و گریہ کو امام زمانہ کے توسل سے بارگاہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام کے ظہور متعجیل فرما، ہم سب کو اس وارث زمین کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، جب تک دنیا میں رہیں اس عزا سے وابستہ رہیں، اور ہمیں ایمان اور محبت محمد آل محمد پر موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ رحمت اللہ۔